السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر جان برائیڈن۔ اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا افغانستان میں موجودہ سیکورٹی صورتحال کے تجزیے سے، اور ساتھ ہی پاک افغان بارڈر پر رہنے والوں کو پاکستان کی جانب سے ریسٹرکشنز کی وجہ سے درپیش مشکلات پر بھی بات ہوگی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان میں ہونے والی پیش رفت کا تجزیہ کریں گے، جہاں ڈاکٹر عارف علوی نے بطور صدر حلف آج اٹھا لیا ہے۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے عقیدے کی بنیاد پر قومی اقتصادی کونسل کے رکن عاطف میاں سے استعفیٰ لینے کے بعد اسی کونسل کے دو اراکین نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اس فیصلے پر دنیا بھر سے تنقیدی بیانات جو ہیں ان پر کرٹیسزم سامنے آ رہی ہے۔ آگے چل کر شمالی کوریا کا 70 سالہ جشن کے موقع پر فوجی پریڈ میں میزائلوں کی نمائش سے گریز، یمن تنازع پر اقوام متحدہ کی ثالثی میں مذاکرات بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہونے، اور ساتھ ہی شام کی صورتحال پر بات ہوگی۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0800-777-8789، نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-89 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں ایک افغان ویل نون اینالسٹ میر ویز افغان صاحب نے جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں فاٹا سے ایک سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رسول داوڑ صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں امریکہ سے کچھ دیر میں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ میر ویز افغان صاحب، آج پھر یہ خبریں آ رہی ہیں افغانستان سے کہ افغانستان کا جو میدان وردک حصہ ہے، وہاں پہ طالبان کے حملے میں کئی درجن افغان سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان حملوں کے بعد جو کئی دنوں سے یہ خبروں میں گردش کر رہے ہیں یہ حملے، اور اس سے جو تباہی سامنے آ رہی ہے اس پر زیر بحث ہے، تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کتنے علاقے طالبان کے زیر کنٹرول ہیں، کتنے افغان سیکیورٹی فورسز کے زیر کنٹرول ہیں، اور کون سے علاقے جو ہیں وہاں پر طالبان اور افغان سیکیورٹی کے مابین شدید لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ مختلف حلقوں کی طرف سے مختلف رپورٹس سامنے آ رہی ہے، آپ ہمیں بتائیے گا اس وقت اصل صورتحال افغانستان کی کیا ہے، کون سے علاقے ہیں یا کتنا فیصد علاقہ اس وقت افغان طالبان کے زیر کنٹرول ہے، کتنا حصہ افغانستان کا افغان فورسز کے زیر کنٹرول ہے، اور کتنے فیصد علاقے پر اس وقت لڑائی چل رہی ہے؟ میر ویز افغان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میر ویز افغان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی، ہم کوشش کریں گے سامعین کہ میر ویز افغان کو ہماری آواز پہنچے، انہی سے ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس وقت جو مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں خاص کر سوشل میڈیا پہ، اور جس میں مختلف اعداد و شمار جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض خبروں کے مطابق بیشتر علاقہ افغانستان کا جو ہے اس وقت افغان طالبان کے زیر کنٹرول ہے، جبکہ دوسری جانب افغان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اور وہاں پہ جو موجود ادارے ہیں ان کی طرف سے ان خبروں کو رد کیا جا رہا ہے۔ میر ویز افغان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل شہناز
جی۔ میر ویز افغان صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت افغانستان کی اصل صورتحال کیا ہے، کتنا فیصد علاقہ اس ملک کا طالبان کے زیر کنٹرول ہے، کتنا فیصد افغان فورسز کے زیر کنٹرول ہیں، اور کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت شدید لڑائی چل رہی ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے؟
دیکھیے شہناز، افغانستان میں رقبے کی لحاظ سے تو 50-60% علاقہ جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ طالبان کی کنٹرول میں ہے، جو کہ رقبے کے لحاظ سے، کیونکہ افغانستان ایک بڑی ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے یہ چائنا، انڈیا اور پاکستان کی بات خطے میں بڑی ملک سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ خود افغانستان میں آبادی کے لحاظ سے کتنی علاقہ طالبان کے کنٹرول میں, تو یہ آبادی کے لحاظ سے کم علاقہ طالبان کے کنٹرول میں آ رہا. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آبادی کے لحاظ سے طالبان کے کنٹرول میں 25-30 تک فیصدی شاید ہوں گی. اس کا وجہ کچھ یوں ہے کہ افغانستان میں زیادہ تر جو آبادی ہے وہ شہروں کے اندر ہوتے ہیں, اور شہر کے اندر آبادی جو ہے وہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ شہروں پہ افغان فورسز اور افغان گورنمنٹ کا قبضہ ہے. کوئی اس طرح شہر نہیں ہے کہ اس میں طالبان کا قبضہ ہوتے ہیں. ہاں, دور دراز علاقے جو ہوتے ہیں جہاں پہ آبادی کم ہے, رقبہ زیادہ ہے, تو اس میں طالبان ہے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 85-60 تک جو فیصدی ہے افغانستان میں, اس میں آبادی کے لحاظ سے بھی طالبان جنگجو جو ہے وہ مزاحمت کر سکتا ہے, بلکہ اسی بھی یہ فیصدی زیادہ ہے, کیونکہ طالبان نے آج بھی کابل میں حملہ کیا ہوا ہے اور افغانستان کی کئی شہروں کو وہ بم بلاسٹ اور سوسائڈ اٹیکس کے ناطے وہ ہدف قرار دے چکا ہے اور دے رہا ہے. لیکن جہاں پہ فزیکل وہ لوگ رہتے ہیں یا ان کی کنٹرول ہے, تو وہ کنٹرول طالبان کی بھی اس طرح نہیں ہے کہ فورسز جاتے تو طالبان بھاگتے, جب طالبان فورسز جاتے تو واپس طالبان علاقوں پہ آتے ہیں. تو دور دراز علاقے جو 60% تک ہے, ایک یہی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مثلا افغانستان میں 400 سے زیادہ ضلع موجود ہیں, ان میں سے کچھ ضلع جو ہیں وہ طالبان کی کنٹرول میں, وہ وہی ضلع ہیں جہاں پہ افغان گورنمنٹ جا نہیں سکتا یا وہاں پہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی فورسز کو اکمالات نہیں دے سکتی. دور دراز علاقے ہیں, پھر وہی بات جو رکھنے کے لحاظ سے بہت دور پڑی ہوئی ہیں, ان کو افغان گورنمنٹ نے طالبان کے قلعے چھوڑے ہوئی ہیں. اور ساتھ اگر ہم آپ یہ سوچیں کہ 600,000 سے زیادہ کلومیٹر پہ آباد یہ افغانستان کی پوری سرزمین پہ کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ نے 100% قبضہ نہیں کیا ہوا ہے, وہ اگر ظاہر شاہی ہو یا داؤد خانی ہو یا انقلاب کے دور ہو یا ابھی یہ کرزی کی گورنمنٹ ہو یا خود طالبان کی گورنمنٹ ہو, تو کسی نے بھی پورے افغانستان پہ قبضہ نہیں کیا ہوا ہے. یہ پہاڑوں کے علاقے ہیں, وہاں پہ جنگلز موجود ہیں جو وہاں پہ فورسز آسانی سے نہیں جا سکتے. تو جہاں تک لڑائی جھگڑی کی بات ہے, افغانستان میں کچھ تقریباً افغانستان کی تھرڈ پارٹ آف جو صوبوں کے ہیں, ہاں, تو اس میں لڑائی جھگڑے جاری ہے. کوئی بھی اس طرح صوبہ نہیں جس کی دامن میں, یعنی جس کی کسی نہ کسی علاقے میں لڑائی جھگڑا نہ ہو, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ یہ سب جھگڑے جو ہے وہ ایک دم ایک ہی ساتھ چل رہا ہے. طالبان بھی اپنی تاکتیک سے کام لے رہا ہے, کبھی ایک صوبے پہ زیادہ شور مچاتا ہے, کبھی دوسرے صوبے پہ زیادہ شور مچاتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک دم پورے افغانستان میں بیک وقت لڑائی کر رہا ہے, اس طرح نہیں ہے. مثلا آج غزنی میں لڑائی ہے, کل زابل میں ہوگا, پرسو فراہ میں ہوگا, تو انہوں نے بھی اس طرح کوئی پلاننگ کیا ہوا ہے جو کہ افغان فورسز کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ انگیج ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ یہی کہتے ہیں کہ طالبان کی سامنے سے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ بم بلاسٹ پہ زیادہ وہ توقف کرتے ہیں, زیادہ وہاں پہ یہ لوگ سرمایہ گزاری کرتے ہیں, یا سوسائڈ بمبر جو ہے ان پہ زیادہ کام کرتے ہیں, ان سے زیادہ کام لے رہے ہیں جو کہ انہوں نے شہروں کو ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے.
ٹھیک, اوکے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, میر ویس افغان جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کتنا فیصد علاقہ اس وقت افغانستان کا طالبان کے زیر کنٹرول ہے, کتنا افغان فورسز کے, اور جہاں ان علاقوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے جہاں پر اس وقت شدید لڑائی افغان فورسز اور طالبان کے مابین جاری ہے. ان جس طرح انہوں نے کہا ہے اور باقی جو افغان میں موجود اینالسٹ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ طالبان کے زیری کنٹرول ہے, لیکن پھر آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات کی جاتی ہے. میر ویس افغان صاحب نے بھی یہ بتایا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیشتر علاقہ جو ہے آبادی والا علاقہ وہ افغان فورسز کے زیر کنٹرول ہے, اور وہاں پر پلڑا جو ہے وہ افغان فورسز کا بھاری نظر آتا ہے. یہ بتائیے گا کہ 17 سال ہونے کو ہے افغانستان جنگ کو, ابھی تک طالبان کو یا وہاں پہ دیگر جو انتہا پسند گروپس ہیں ان کو مکمل شکست جو ہے وہ کیوں نہیں دی جا سکی؟ اس کے عوامل جو ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں شہناز، اس موضوع کے اوپر ہمیں جو نا ایک طائرانہ اور پچھلے 17 سال کی جو حکمت عملی افغان حکومت کی رہی ہے اور امریکہ اور اس کے حواریوں کی رہی ہے، پاکستان کی رہی ہے، اور جو افغانستان کو جو حکومتیں پراکسی وار کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں، ان سب کو ہمیں اس میں شامل کرنا ہوگا، تو پھر ہی ہمیں ایک جو ہے وہ آنیسٹ اور ایک سائنٹیفک سوچ ہم رکھ سکتے ہیں، اور اسی کی سوچ کے نتیجے میں آئندہ جو بھی افغانستان میں حکمت عملی اپنانی ہوگی، ان سب لوگوں کو وہ اس کے اوپر وہ حکمت عملی کامیاب ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات تو جو ہے وہ امریکہ کا افغانستان پہ جو حملہ تھا، اس وقت کے جو عوامل تھے وہ امریکہ کے حق میں تھے کہ امریکہ کے اوپر افغانستان سے ایک ایسے گروہ نے حملہ کیا جو افغانستان میں چھپا بیٹھا ہوا تھا، اور افغانستان کی جو حکومت ہے اس وقت جو طالبان کی حکومت تھی، اس نے امریکہ کے ساتھ اس امریکہ کی تسلی کی حد تک تعاون کرنے سے انکار کیا، جو جس کی وجہ سے امریکہ کو ایک اخلاقی اور فوجی اور ایک قانونی جواز ملا افغانستان پہ حملہ کرنے. لیکن آپ اس کے فوراً بعد ہی آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کے اندر جو مختلف ادارے تھے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ڈیفنس اور انالیسس، اور اس کے علاوہ جو مختلف ادارے تھے، ان کے اندر کوئی مربوط سوچ ایسی نہیں تھی کہ جب افغانستان کی طالبان کی حکومت گر جائے گی تو اس کو کیسے، اس حکومت کو کیسے دوبارہ سے بنایا جائے گا، اور اس افغانستان کے اندر جو مختلف پارٹیاں، جو مختلف گروہ، مختلف زبانیں بولنے والے جو لوگ ہیں، اور جو لوگ، جو حکومتیں، علاقائی حکومتیں پراکسی وار لڑ رہی ہیں، ان ساروں کو، اس سارے کنفیوژن کو، ان سارے ایکٹرز کو کیسے اس بات پہ لایا جائے کہ افغانستان میں ایک پائیدار امن ہو، اور افغانستان کے سارے جو لڑنے والے طبقے اور نہ لڑنے والے طبقے اور باہر کے جو لوگ ہیں وہ سارے اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ سرو ہو رہا ہے اور افغانستان میں امن ہے. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ بش انتظامیہ کے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے افغانستان کے پروجیکٹ کو بہت کم سمجھا. انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ افغانستان کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کتنی فوجی طاقت اور کتنی اس سے زیادہ سفارتی طاقت، اور اس کے اوپر کتنا روپیہ پیسہ اور کتنا ٹائم لگے گا، اور ایک حکومت جو ہے جو بالکل جس حکومت کے پرچے اڑ گئے تھے اس حکومت کو، اس سوسائٹی کو بنانا، اور اس میں جو دو جنریشن سے جو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، پہلے دوسروں کے خلاف لڑ رہے تھے، بعد میں آپس میں لڑ رہے تھے، مختلف حکومتیں ان کی مدد کر رہی تھیں، ان سارے لوگوں کو ان کو ڈی ایسکلیٹ کرنا اور ان کی آکسیجن نکالنا، اور ان کو آپس میں بھائی بہن کے طور پہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھیں، وہ امریکی حکومت اور صدر بش انتظامیہ اور وہ لوگ جو تھے وہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھے. ان کی بلکہ ان کے اندر ایک ایسی رونق پیدا ہو گئی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ افغانستان میں بڑی ایک مشہور کال ہے ان کا، وہ جو اس وقت ڈیفینس سیکرٹری تھے، کہ افغانستان میں تو اور کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں، تو انہوں نے فوراً اپنی توجہ جو ہے وہ عراق میں
کر دی.
تو ایسی صورت حال میں جب پاکستان نے دیکھا، ایران نے دیکھا اور ممالک نے دیکھا کہ امریکہ کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد سے جو کچھ بھی افغانستان میں امریکہ نے کیا، مزید فوجیں بھیجی، روپیہ پیسہ لگایا، وہ سارا ایز اے ریئیکشن جو افغانستان کے حالات بگڑے، افغانستان میں استحکام نہیں آیا. جب افغانستان کے اندر جا کے امریکن ڈپلومیٹس وغیرہ نے اور باقی جو پریس اور اس طرح کے جو لوگ تھے انہوں نے جو حالات دیکھے، تو اس کی وجہ سے افغانستان میں جو بھی امریکہ نے کیا وہ ایز اے ریئیکشن کیا. امریکہ کی کوئی اپنی مربوط پالیسی ایسی نہیں تھی افغانستان کو کیسے سٹیبلائز کرنا ہے اور افغانستان کو کیسے ایک
ٹھیک ہے. آپ کی نظر میں خطے کے جو ممالک ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہے, انہوں نے افغان جنگ کو گمبھیر بنایا ہے اور ساتھ آپ کو امریکی جو پالیسیز ہے ان میں خامیوں کی جو آپ کو نظر آتی ہیں اس کی آپ نے نشاندہی کی ہے. ایک کویسچن میرے آپ کی انالیسس سن کر میرے ذہن میں آیا ہے, وہ میں آپ سے کرتی ہوں, لیکن پہلے میر ویس افغان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ عالمی طاقتوں کے مابین اس وقت جو ہمیں تناؤ نظر آ رہا ہے, روس امریکہ تعلقات کو دیکھ لیں, پھر چین امریکہ کو دیکھ لیں, ٹرکی کو آپ دیکھیں, تو ان کے بیچ میں جو کشیدگی ہے بظاہر, کیا اس کے بھی اثرات پڑ رہے ہیں افغان جنگ پر اور کس طرح؟
اثرات پڑ سکتا ہے تو افغانستان میں جنگ ہے, لیکن جس ممالک کی فورسز وہاں پہ موجود ہے ان کی درمیان اگر کچھ باتیں ہوتے ہیں اور ان کی پالیسیوں میں اگر فرق آتے ہیں تو اس کی اثر پڑ سکتا ہے. ہاں, وہاں پہ موجودہ جنگجو جو ہے وہ ان چیزوں سے فائدے اٹھاتے ہیں اور اپنی تبلیغات میں یہی کہتے ہیں کہ اب چائنا جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہو گیا, اب روسیا امریکہ کے خلاف ہو گیا, اب ہم امریکہ کو شکست دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح چیزیں جو ہوتے ہیں وہ ان کی مورل سپورٹ کے لیے تو بہتری آ سکتی ان کی مورل سپورٹ میں, لیکن جو وہاں پہ موجود ہے, اب روس افغانستان کا مسئلہ ملک ہے, وہاں پہ ایک نشست ہو رہی تھی طالبان کی, لیکن افغان گورنمنٹ کو یہ منظور نہیں تھا, افغان گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بات کی, اس چیز کو ڈیلے کیا. اسی طرح چیزیں آتی جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایک بڑی سی اثر جو ان چیزوں میں سے افغان لڑائی پہ ہوتی ہیں وہ یوں ہے کہ افغان گورنمنٹ بلیم کرتے ہیں کہ روشن جو اسلحے ہیں یا ان کی جو سپورٹ ہے وہ طالبان کے پاس موجود ہے, یا وہاں پہ ایران کا ہے اور پاکستان کا تو پہلے سے یہ لوگ کہہ رہا ہے, اور ساتھ ہی چائنا کی جو بھی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی کسی نہ کسی ناطے طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن افغان گورنمنٹ یا افغانستان کے جو لوگ ہیں اس کے لیے دلیل یہی دیتے ہیں کہ داعش کی جو دہشت گرد گروپ وہاں بھی موجود ہے, تو اس داعش کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لوگ طالبان سے مدد لیتے ہیں, اور طالبان کی مدد کے ناطے وہ یوں سوچتے ہیں کہ اگر طالب مضبوط ہو تو داعش کا جگہ افغانستان میں نہیں. لیکن افغان گورنمنٹ یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں, اگر افغان فورسز مضبوط ہو, ان کے پاس اسلحے ہو, ٹریننگ ہو اور امکانات موجود ہو تو وہ داعش کا سپایا کر سکتا ہے جو کہ طالبان نہیں کر سکتے. تو اثر پڑ سکتا ہے, لیکن اثر کی مختلف
جو ہاتھ ہے. اوکے, میر ویز افغان صاحب بہت شکریہ آپ کا. رسول داور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے فاٹا سے, ان کی جانب بھی ہم جانا چاہیں گے. لیکن ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, مختصر آپ جواب دیجئے گا, صدر بش کی طرف سے جو پالیسی تھی افغان وار سے متعلق, اس پر آپ نے نکتہ چینی کی ہے ایک طرح سے کہ افغان وار کے ہوتے ہوئے ایران جنگ کا انہوں نے آغاز کیا, لیکن اسی طرح نکتہ چینی جو ہے وہ صدر اوباما پر بھی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے افغانستان سے قبل از وقت انخلاء کا اعلان کیا, اور اس سے جو ان کا وہ ہے مورال ہے افغان طالبان کا, اس وہ ہائی ہوا ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی ٹرمپ انتظامیہ کی جو پالیسی ہے وہ آپ کے خیال میں درست ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟
جی شناز, میں وہ بات کر رہا تھا, میری بات ویسے ختم نہیں ہوئی تھی. صدر اوباما جو تھے ان کو تو کوئی دلچسپی نہیں تھی افغانستان سے, وہ تو اس کو پروجیکٹ سمجھتے تھے صدر بش کا, اور وہ بادل ناخواستہ جو بھی کرتے رہے وہ کرتے رہے. انہوں نے اس کے بعد پھر فوجی جو سائٹ ہے اپنی حکومت کی اس کو زیادہ لیوریج دے دی. حالانکہ ہلری کلنٹن وغیرہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی لیڈرشپ تھی, ان کا خیال یہ تھا کہ افغانستان میں صلح کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امن پسندی اور اس طرح کی جو پیس بلڈنگ کا جو مشن ہے اس پہ زیادہ اہمیت اس کو دینی چاہیے. لیکن صدر اوباما کو جنرلوں نے یہی مشورہ دیا کہ ہم آہستہ آہستہ افغانستان میں ایک ایسی نئی پاؤ پیدا کر دیں گے جو افغان حکومت کو سپورٹ کرے گی, اور آہستہ آہستہ طالبان کے سارے جنگجو جو ہیں وہ اس فورس میں شامل ہو جائیں گے, اور یہی ہماری حکمت عملی ہوگی. اس لیے اس وقت بھی سفارتکاری جو ہے وہ اس کا وہ اس میں کمی رہی. اس کے بعد جب اسامہ بن لادن پاکستان سے نکلے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی ایک طریقے سے جو اپنی سفارتکاری کے لیے ان کو جو روپیہ پیسہ چاہیے تھا یا جو اخلاقی مومنٹم چاہیے تھا پاکستان میں اپنے آپ کو اور ڈیولپ کرنے کے لیے یا افغانستان میں, وہ اس غصے کی وجہ سے انہوں نے وہ بھی بند کر دیا. صدر اوباما جو پاکستان کو جو کیرٹ دکھانا چاہتے تھے یا پاکستان میں جو انویسٹمنٹس وغیرہ لانا چاہتے تھے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے, وہ بھی انہوں نے بند کر دی. تو اس کے نتیجے میں اور مخاصمت بڑھی. اب جہاں تک جو موجودہ صدر کی بات ہے, موجودہ صدر تو ان معاملات میں ان کی صرف اتنی دلچسپی ہے کہ افغانستان کے اوپر جو روپیہ پیسہ لگ رہا ہے اور افغانستان میں جو الجھن ہے امریکہ کو, اور افغانستان کی وجہ سے جو جنگ چل رہی ہے, اور امریکہ کا ایک ملٹری وکٹوریس ہونے اور ایک طاقتور ملک ہونے کے لحاظ سے جو کمزوری سامنے آ رہی ہے افغانستان میں, ہم اس سے کسی طریقے سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ کا افغانستان میں اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ باعزت وہاں سے چلے جائیں اور افغان حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے اور یہاں الیکشن ہوتے رہے, اور افغانستان سے کوئی سیکیورٹی کا کوئی ایسا خطرہ ویسٹ کے لیے یا امریکہ کے لیے پیدا نہ ہو. تو یہ جو لیکن اس کے حل کے لیے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ وہی پرانی بات ہے, اور میرے خیال میں یہ صورتحال پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے. پہلے صرف پاکستان مین پلیئر تھا افغانستان میں, اب نئی نئی ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان, ایران, چائنا, سوویت یونین, سوویت نہیں وہ رشیا جو ہے, یہ وہ سارے لوگ طالبان کو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے
سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے,
سپورٹ کرنے جس سے افغانستان کی مشکلات میں اور اضافہ ہو رہا ہے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, ہمارے ساتھ رہیے. میر ویس افغان صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. رسول داور صاحب پروگرام کو تھوڑا سا آگے ہم بڑھاتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے گا, یہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ پاک افغان سرحد پر پاکستان کی طرف سے پابندیوں کے باعث سینکڑوں خاندان جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, اور ان میں سے خاص طور پر نام جو لیا جا رہا ہے وہ کابل خیل وزیر قبیلہ جو ہے اس کا لیا جا رہا ہے. کن مشکلات کا ان کو سامنا ہے اور پاکستانی حکومت کا کیا موقف ہے؟
جی بالکل, یہ شمالی وزیرستان کے مختلف قبائل ہیں. کابل خیل کا ایک بڑا قوم ہے, اس کے اندر سیفلی ہے, پیپلی ہے, ملک شاہی ہے, اور اسی طرح دیگر اقوام بھی ہے جو اس وقت افغانستان میں ہے, ان کی اکثریت وہاں پہ ہے. اس لیے کہ کچھ آپریشن ضرب عصف کے وقت وہاں منتقل ہو چکے تھے اور کچھ وہاں پہ وہیں پہ رہتے ہیں, کیونکہ ان کی جو گھر ہے یا زمینیں ہیں وہ وہاں افغانستان میں بھی ہے اور یہاں پاکستان میں بھی ہے. تو اس لیے یہ دوسری مرتبہ ان کو دقت آ رہی ہے. کل پرسوں سے ان کے جو عمائدین ہیں, جو مشران ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ بارڈر پار کر کے آ جائے. ان لوگوں کے پاس پاکستان کے آئی ڈی کارڈ بھی ہے اور وہ باقاعدہ سکیننگ اور سکریننگ اور ان سب چیزوں کے لیے راضی بھی ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ حکام کی جانب سے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے نہ آئیں. البتہ جو وانا کا بارڈر ہے اس راستے سے, یعنی انگور اڈا کے راستے سے, ان کو صرف یہاں سے تو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے, لیکن افغانستان کی جانب سے جب وہ آتے ہیں نہ ہی وہ انگور اڈا کے راستے سے آ سکتے ہیں اور نہ ہی شمالی وزیرستان کے راستے سے آ سکتے تھے. اس سے پہلے یہ مختلف خفیہ راستے سے بھی آتے تھے, دیواگر کا علاقہ ہے, لیکن ابھی چونکہ باڑھ لگایا گیا ہے تو وہ راستہ بند ہو چکا ہے. اس لیے یہ لوگ جب بارڈر کے راستے سے آ رہے ہیں شمالی یا جنوبی وزیرستان کے راستے سے, تو جنوبی وزیرستان کے ایڈمنسٹریشن کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے یہ جو قبائل ہے, تو لہٰذا اس بارڈر سے چلے جائیں. جب یہ لوگ آ جاتے ہیں اس بارڈر سے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے, تو اس لیے یہ قابل خیر.
لیکن جو پاکستانی حکام ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟
پاکستانی حکام اس حوالے سے مکمل خاموش ہے. البتہ آف دا ریکارڈ یا جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی مسئلہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ جی ہمارے لیول کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوپر ڈسکشن کر لے, درجے بنا کر ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور یہ معاملات وہاں پہ سیٹل کر لے. وہاں پہ جو بارڈر پہ تعینات لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ افغانستان سے کوئی بھی آئے گا آتا ہے تو ان کو پاسپورٹ اور ویزا اور جو پروسیس ہے اس کے بغیر اس کو نہیں آنے دینا چاہیے. تو اسی طرح ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 3 لاکھ کے قریب سے فلی پیپلی اور ملکشائی یہ لوگ ہیں, 50,000 کے قریب کہتے ہیں کہ مداخیل خرسین اور سرگے کے لوگ ہیں, اور اسی طرح محسود بھی کچھ لوگ ہیں, خود الخیل سر کی خیل بھی ہے. تو یہ لوگ وہاں گرمیاں گزارنے کے لیے بھی جاتے ہیں, اور گرمیوں کے علاوہ ویسے بھی جب حالات خراب ہو چکے تھے تو وہ وہاں منتقل ہو چکے تھے. اب گرمیاں ختم ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ دوبارہ یہاں سے شروع کرنا ہے, تو اس کے لیے جب یہ آ رہے ہیں
تو ان کو روکا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے آپ کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام جو ہیں وہ خاموش ہے. بہت شکریہ رسول داور صاحب آپ کا. اس وقت کچھ کالرز ہیں, ان کو ہم مختصر سننا چاہیں گے. گلاب خان اٹک سے, جی السلام علیکم گلاب خان. ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. نیکسٹ کالر ہے محمد ادریس. جی جی بات کریں.
ہیلو
جی بات کریں.
ہیلو
آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں.
گلاب خان بول رہا ہوں جی.
جی سر.
ہلو جی, ہے بگری کے.
اوکے نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. محمد ادریس ٹانگ سے, جی السلام علیکم. متین سلیمانی لنڈی کوتل سے.
میرے السلام علیکم. مہمان حضرات آپ کے پاس کون ہے نا کہ میں اس سے سوال کروں؟
ڈاکٹر مہمان ہے جی, ڈاکٹر طاہر روہیل ہے ہمارے ساتھ, رسول داور صاحب بھی ہیں. جی
ڈاکٹر, تو ڈاکٹر محمد,
ڈاکٹر طاہر روہیل جی.
سر میں مہمان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے افغانستان میں جب مداخلت کی اور جہاں انہوں نے مجاہدین کے نام سے لوگوں کو نے اسلحہ دینا شروع کیا, تو یہی مجاہدین ہیں جو اب طالبان کہلاتے ہیں, اب دہشت گرد ہو گئی, یہ کیوں اور کیسا یہ مسئلہ حل ہوگا کہ وہ مجاہدین؟
جی آپ ہسٹری کی طرف جا رہے ہیں جس کا جواب جو ہے کئی دفعہ ہمارے اینالسٹ دے چکے ہیں. بہت شکریہ, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, پروگرام کو آگے بڑھانا ہے ہم نے. چترال سے محمد شفیع, جی السلام علیکم.
السلام علیکم جی, بہت شکریہ جی کال لینے کا. اصل میں سوال کا جواب جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے جو پہلے کالر نے سوال اٹھایا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ طالبان کو ایران کی حمایت حاصل ہے, روس کی حمایت حاصل ہے, آپ کے افغانستان کے اندر داعش جو ہے ان کو کیا نیٹو فورسز کی حمایت حاصل ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ ہتھیار ان کے پاس, یہ تباہی پھیلانے والی چیز ہے.
آپ کا یہ سوال ہم اٹھا لیتے ہیں داعش کے حوالے سے. لیکن ایک اور کالر کو لیتے ہیں, مرید خان میاں والی سے. جی
السلام علیکم جناب, دوست گھر سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے امریکہ نے افغانستان میں بمبوں کی وہاں استعمال کیے اور پھر بھی ناکام ہوا ہے. وہاں تو حکومت طالبان تو ٹھیک چل رہی تھی, 9/11 کا بہانہ بنا کر امریکہ جو ہے اس نے افغانستان کو تہس نہس کیا ہے.
بہت شکریہ مرید خان صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ نے کالرز کو سنا, ود ان 1 منٹ پلیز آپ اس کا جواب دیجیے تاکہ پروگرام کو آگے بڑھا سکیں.
کے اوپر افغانستان سے حملہ ہوا, امریکہ کی شہرت کاٹنے کی کوشش کی گئی, جتنے لوگوں کو قتل کیا گیا, امریکہ کے خلاف جو حملہ ہوا اس فوج کے جواب میں امریکہ کے پاس اخلاقی اور قانونی جواز تھا, اور ساری دنیا نے امریکہ کے حملے کی اس وقت حمایت کی. اب یہ ہے کہ اس وقت اگر طالبان کی حکومت سمجھداری سے کام لیتی اور وہ امریکہ کے ساتھ مل کے وہاں سے دہشت گردوں کو نکالتے, ملا عمر جو ہے وہ اگر ان میں سمجھ ہوتی تو وہ ابھی بھی برسر اقتدار ہوتے اور افغانستان جو ہے وہ صاف ستھرا ہوتا, اور افغانستان میں جیسی بھی اٹھی سی افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی وہ چلتی رہتی. تو یہ تو بڑی اہم بات ہے. اس کے بعد دوسرا جو افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی نہ آنا, اور یہ جو آئیسس کا مسئلہ ہے اس پہ ابھی جیوری آؤٹ ہے کہ آئیسس جو ہے وہ اس کو کون پال رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی امریکہ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. امریکہ یہ کی خواہش یہی ہے کہ افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے اسی طرز کی حکومت چلتی رہے, اور اس میں جو افغانستان کے لڑاک طبقے ہیں خاص طور پہ طالبان کے وہ طبقے جو افغان حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ کسی طریقے سے افغان حکومت کا حصہ بن کے اور افغانستان میں
امن پہ قائم ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, تھینک یو سو مچ, لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مختصر بریک سامعین ہم لینا چاہیں گے. بریک کے بعد آ کر ہم پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کا تجزیہ لیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اس وقت یہاں امریکہ سے تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے تجزیہ نگار اور نوٹڈ اکانومسٹ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ڈاکٹر الوی جو ہے عارف الوی, انہوں نے پاکستان کے 13ویں صدر کے طور پر حلف جو ہے وہ اٹھا لیا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان میں دوسری دفعہ ہے کہ ایک آئینی طریقے سے صدارت جو ہیں وہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل ہوئی ہے. کتنی اہم پیش رفت اس کو آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب؟
جی, میں کہہ رہا تھا کہ صدارت کا جو کی ٹرانزیشن ہے وہ کوئی خاص اس کی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ صدر کے پاس 52B کی پاور نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک علامتی صدر ہیں. وہ جو تبدیلی آئی ہے وہ وزیر اعظم اور حکومت کے بدلنے کیا ہی کی آگے ایکسٹینشن ہے, اور اسی کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. صدر کی اس وقت کوئی خاص اہمیت آپ سمجھتے ہیں کہ اس عہدے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, لیکن جہاں تک یہ سارے الیکشن کا تعلق ہے اور پاکستان میں جو موجودہ حکومت آئی ہے اس میں ان کی جو مینڈیٹ ہے اس میں تھوڑی کٹاس ضرور شامل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت کا آنا, ان کا جس طریقے سے الیکشن جیتنا, الیکشن جیتنے سے پہلے میڈیا کے اوپر پابندیاں اور ایک ہوا بنا دی گئی تھی کہ پاکستان میں اگلا اقتدار جو ہوگا وہ پی ٹی آئی کے پاس ہوگا اور عمران خان وزیر اعظم ہوں گے. تو یہ عمران خان کا وزیر اعظم ہونا اور نیا صدر بننا یہ ایک ہی تقریباً پروسیس ہے. تو نئی حکومت کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے, انہوں نے کوئی پاکستان کے عوام کی کوئی ایسی کوئی اخلاقی یا پاکستان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں کی, موضوع ڈسکس نہیں ہوئے. پاکستان افغانستان, پاکستان انڈیا, حافظ سعید کے اوپر مقدمہ چلایا جائے نہ چلایا جائے, پاکستان اور یہ جو عمران خان صاحب کا طالبان کو لیجیٹمائز کرنے کا جو نعرہ تھا یا ان کی عمران خان صاحب کی جو ساری پالیسیاں نہیں ہیں ان کی کوئی ڈسکشن انتخابات میں نہیں رہی. تو اب صدر بدلے, ایک آئے دوسرا جائے, یہ میری نظر میں وہی
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بوتل میں بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اور اس موڑ پر آپ کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ہماری طرف سے اللہ حافظ. رضوان رضوی صاحب, ویل نون آپ کالمسٹ ہیں, صحافی ہیں پاکستان بیسڈ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور کچھ دیر میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. رضوان رضوی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, جس طرح جو گزشتہ صدر ممنون تھے ان وہ بے اختیار ہونے کی وجہ سے مشہور تھے, خاص طور پر سوشل میڈیا میں کافی ان پر نکتہ چینی کی جاتی تھی, اب ڈاکٹر الوی جو ہے وہ ایکٹیو پولیٹیکل فگر ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ممنون سے کچھ مختلف ہوں گے, اور کیا توقعات ان سے آپ رکھنی چاہیے؟
دیکھیے, پاکستان میں جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی آئین کے بعد, اس کے مطابق تو صدر اور گورنر دونوں سمبولک عہدے ہو چکے ہیں. اور آئینی اور قانونی طور پہ تو ان کا کردار بہت ہی محدود ہے, لیکن اگر ہم انہیں دوسرے حوالوں سے دیکھیں, جیسے سندھ کے گورنر نے سندھ کا گورنر ہاؤس عوام الناس کے لیے کھول دیا بطور پارک, اور وہاں پہ ایک انہوں نے سوشل انٹر کنیکٹیوٹی جنریٹ کی آن بہاف آف ہز پارٹی اینڈ میسز آف دا کنٹری. تو اس طرح کی جو سرگرمیاں ہوں گی جس کے اندر امیج بلڈنگ بھی ہو, گورنمنٹ کو مختلف پالیسیز کے اوپر سپورٹ ملے, وہ تو جاری رہیں گی. میرا خیال ہے عارف الوی صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی مؤثر ہوں گے, لیکن عارف الوی صاحب کا ایک انٹرویو جو کہ زیادہ پبلشائز نہیں ہو سکا اور پاکستان میں مقامی اخبارہ ایک اخبار نے چھاپا اس کو, جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ 58(2)(b) وہ آئینی ترمیم, وہ آئینی شک جو کہ 18ویں ترمیم کے اندر منسوخ کر دی گئی تھی اور جو صدر کو یہ اختیار دیتی تھی کہ اگر وہ محسوس کرے تو وہ اسمبلیوں کو گھر بھیج سکتا ہے, یعنی اسمبلیاں توڑ سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ موجودہ نظام میں توازن کی بحالی کے لیے اس ترمیم کو بحال ہونا ضروری ہے. اس پہ کافی تھوڑی بہت ڈسکشن بھی ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن وہ اس وقت پس منظر میں چلی گئی اور کہا گیا کہ یہ الوی صاحب کی الیکشنیئرنگ کمپین کا ایک پوائنٹ تھا, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے لاشعور میں یا ان کے دل کے کسی نہاں خانے میں یہ بات تو پوشیدہ ہے کہ صدر کو اختیارات حاصل ہونے چاہیے. اب وہ اپنی اس خواہش کو کس طرح عملی جامہ پہناتے ہیں یہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں.
اوکے, ایک اور موضوع پہ آپ سے ہم آپ کی انالیسز لینا چاہیں گے رضوان رضوی صاحب, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے عقیدے کی بنیاد پر قومی اقتصادی کونسل کے جو رکن ہیں عاطف میاں, ان سے استعفی لیے جانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ اسی کاؤنسل کے دو اراکین نے احتجاجاً استعفی دے دیا ہے. تو ایک ایسے کاؤنسل کے لیے جس نے ابھی تک پوری طرح کام بھی شروع نہیں کیا گیا تھا, یہ کتنا بڑا دچ کا ثابت ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, بنیادی طور پہ میں اس کو ایک کاؤنسل کی نامینیشن کے اندر سے دو تین لوگوں کو استعفے کی طور پہ نہیں دیکھتا. اگر آپ نے حال ہی میں دیکھا ہو تو الیکشن سے کچھ دن پہلے ایک ترمیم کے اوپر کافی زیادہ شور و غوغا مچا اور سرکار کے دو منسٹر کو ان کے عہدوں سے الگ کیا گیا اور اسلام آباد جو تھا اسے کئی دنوں کے لیے بند رکھا گیا اور وہ ختم نبوت کا ایک حلف نامے کا ایشو تھا, اس کو پی ٹی آئی نے بہت ہی آؤٹ آف وے جا کے سپورٹ کیا. اور پھر اگر آپ شیخ رشید صاحب کے بینرز دیکھیں اور دوسرے لوگوں کے بینرز دیکھیں, اس میں انہوں نے اس پوائنٹ کو بہت زیادہ استعمال کیا. اس پس منظر کے ساتھ آنے والی حکومت ایک ملک کی ایسی طبقے یا اقلیت کے کو شریک اقتدار کرنے کی بات کرے یا اس سے کنسلٹنسی کی بات کرے, تو یہ پولیٹیکل بیک لیش آیا ہے پہلا حکومت کے اوپر جس کو وہ ہینڈل کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کا جس حلقے میں رہائش ہے اور جس حلقے میں وہ ووٹ لگتے نہیں ہے, جس حلقے میں ان کی رہائش ہے رائبن والا حلقہ, وہاں پہ جو ان کی الیکشن کمپین کے ڈپٹی انچارج ہیں وہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نام کے اوپر یہ سیاست کی گئی, لیکن ان کو شاید وہ ایشو نہیں محسوس ہوتا. لیکن جب یہ ایشو بنا تو یہ پھر آگ ایسی پھیلی کہ وہ پی ٹی آئی کے اپنے دامن پہ بھی آ گئی. اب ہمیں بطور پاکستانی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس طرح کے ایشوز کو پولیٹکس کا ایشو بنائیں تو اس کی قیمت کیا ادا کرنا پڑے گی.
جی, بہت شکریہ رضوان رضوی صاحب آپ کا. اور اسی پہ ہم کمنٹ لینا چاہیں گے, کوئک کمنٹ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب سے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, جس طرح شروع میں ہم نے کہا اور یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کی جانب سے عقیدے کی بنیاد پر قومی اقتصادی کونسل کے جو رکن ہیں عاطف میاں, ان سے استعفی لیا گیا, اس کے بعد اسی کونسل کے دو اراکین نے احتجاجاً استعفی دے دیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ عاطف میاں سے یہ استعفی جو ہے, جو وہاں پر مذہبی جماعتیں ہیں یا ملاز ہیں, ان کے پریشر میں آ کر پی ٹی آئی کو یہ قدم جو ہیں اٹھانا پڑا. شروع میں ہم نے دیکھا کہ جو وزیر داخلہ ہے وزیر اطلاعات فواد چودھری, انہوں نے عاطف میاں کی ای سی ایل میں نامزدگی پر ہونے والی تنقید کو بیجا قرار دیا, لیکن جمعے کو پھر انہیں اپنی پہلی ٹویٹ میں انہوں نے عاطف میاں کے جانے کا کہا اور دوسری ٹویٹ میں تمام کابینہ کے اراکین کے سچے مسلمان ہونے کی گواہی انہیں دینی پڑی. اس صورتحال کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی الیکشن کے دوران کوئی عوام کی کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی. اگر یہ مسئلہ زیر بحث آتا الیکشن میں کہ مائنارٹیز کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اور ہر انسان کو اپنے عقیدے اور اپنی سوچ اور اپنے مذہب اور اپنی طرز زندگی کو پاکستان میں پروان چڑھانے کی اجازت ہونی چاہیے اور یہ بات لیڈرشپ کی طرف سے آنی چاہیے. اگر عمران خان صاحب جتنے پاپولر ہیں تو ان کے پاس پوڈیم ہے, ان کے پاس سٹیج ہے, ان کی آواز ہے, جو لوگ سنتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ عوام کے جلسوں کے دوران جب جاتے تھے تو اس بات کی آہستہ آہستہ پچھلے 8-10 سالوں سے یا 20 سالوں سے عوام کو یہ سکھاتے, یہ سوچ دیتے کہ احمدی ہو یا شیعہ ہو یا ہندو یا مسلمان یا جو بھی ہو, وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کی اخلاقی اقدار اور پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کا جو 5000 سال پرانا طرز زندگی ہے اس کے مطابق ہر انسان اور ہر فرد آزاد ہے اپنے لحاظ سے.
جی.
لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ مصلحت پسند ہیں, انہیں وزیر اعظم بننا تھا, انہوں نے فوج سے تعاون کیا, طالبان کو لیجیٹمائز کیا, جماعت اسلامی جیسی جماعت جو پاکستان کے اندر فاشزم یونیورسٹیوں کو تباہ کرنے میں سب سے آگے رہی, ہر ماشاء اللہ حکومت کے ساتھ جس جماعت نے حصہ داری کی اور ان کی حمایت کی, یحیٰ خان کو مجاہد اعظم کہنے والی جماعت تھی, یہ اس جماعت کے ساتھ ان کی عمران خان صاحب نے جو ہے شراکت کی. اس کے علاوہ جو بھی پاکستان میں انتہائی دائیں بازو کے قوانین تھے اس کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت جب آئین میں جب ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوئی قانون سازی نہیں کرنے کی کوشش کی, اپنی طرف سے کوئی بل نہیں لائے, حالانکہ جو بل آئے بھی عورتوں کے حقوق کے اوپر ان کے اوپر عمران خان کی پارٹی نے اس کے مخالف ووٹ دیے.
بالکل.
تو ایسی صورتحال میں یہ اندر سے تو ویسے ہی ان کی سوچ ہے. اور دوسرا,
تو آپ کے خیال میں یہ سب کچھ ایکسپیکٹڈ تھا ان کی حکومت سے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, ایک اس وقت ایک بریک ہم لینا چاہیں گے, بریک سے واپس آ کر شمالی کوریا, یمن اور سیریا کی جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, اور شمالی کوریا پہ اس وقت ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ریپبلکن پارٹی کے ایم جے خان صاحب اور پاکستان سے سابق سفارتخار اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر مشتاق مہر صاحب بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. ایم جے خان صاحب, یہ جو خبر آ رہی ہے کہ شمالی کوریا نے 17 سالہ جشن کے موقع پر فوجی پریڈ میں میزائلوں کی نمائش سے گریز کیا, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ایک طرح سے ٹرمپ انتظامیہ کی جو پالیسی ہے ٹوورڈز کورین جو سٹیٹس ہیں اس کو دیا جا رہا ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
جی, پہلے تو بہت بہت شکریہ موقع دینے کا, اور میں بس تمام پاکستانی امریکن سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کی مدد کریں جتنی بھی ہو سکے اور فنڈ میں حصہ لیں. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیں شمالی کوریا جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ڈیکیڈ سے بنا ہوا ہے اور ساری دنیا کو یہ خطرہ ہے کہ شمالی کوریا اگر اپنے میزائل نیوکلیئر ٹیکنالوجی تیار کر لیتا ہے تو وہ دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا. اور جس طرح سے ٹرمپ صاحب کی بہت ساری باتیں ظاہر ہے لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں اور وہ جینوئنلی ڈس ایگری کرتے ہیں ان سے, مگر جو شمالی کوریا کا جو مسئلہ ہے وہ انہوں نے ایک ڈپلومیٹک طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا انداز مختلف ہو سکتا ہے مگر ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شمالی کوریا کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی کم جون ار جائیں, ان کو بھی اندازہ ہے کہ ٹرمپ سے وہ کس طرح سے بات کرے تاکہ معاملہ ان کے جو مسائل ہیں اس کا بھی حل نکل سکے.
جی.
تو یہ ایک اچھا
پیش رفت آپ اس کو سمجھتے ہیں
کیونکہ شمالی کوریا کی اکانومی بہت خراب ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جنوبی کوریا سے جو ان کے ٹینشن ہے وہ دور ہو تاکہ وہاں پہ ان کی گروتھ ہو سکے, اکنامک گروتھ ہو سکے, لوگ زندگی اچھی ہو سکے. اور مگر ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کئی دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شمالی کوریا جب بھی ٹیبل پہ کوئی بات ہوتی ہے اس کے بعد وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے, تو ان کو کس حد تک ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے یہ ایک بڑی اس کی مسئلہ ہے جس میں امریکہ انتظامیہ کو بہت احتیاط سے چلنا پڑے گا.
جی.
کیونکہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے شمالی کوریا کو ان کے ماضی کے ان کے اگر ہسٹری دیکھی جائے تو اس کے حساب سے.
جی مشتاق مہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں شمالی کوریا کا کہ فوجی پریڈ میں میزائلوں کی نمائٹ سے جو گریز ہے وہ کیا اشارہ دیتی ہے؟
جی میری نظر میں یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بڑا ڈیلیبریٹ سٹیپ ہے شمالی کوریا کی لیڈرشپ کا, اور وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں. اور اس کے بنیادی طور پہ میری نظر میں دو فیکٹرز ہیں, ایک تو ساری دنیا چینج ہو رہی ہے, اب انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ چائنا اور رشیا جو ان کے مین پروپوننٹ تھے, جو ان کے سپورٹر تھے, وہ بھی بدل رہے ہیں اور ان کے تعلقات ساری دنیا میں مختلف ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اب کو ایگزسٹنس کرنا چاہتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات ہمارے ساتھی نے کہا وہ ہے کوریا کے اندر اکنامک بیکورڈنیس. اب کوریا کے اندر یہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے, پبلسٹی کی وجہ سے وہاں پہ جو بھوک اور افلاس ہے, جو وہاں پہ اسٹارویشن ہے, اس کا مجھے اثر نظر آ رہا ہے لیڈرشپ پہ. اور لیڈرشپ نے سمجھا ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو کچھ آفر کیا ہے اس پہ اس کو ریئلائز کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. اور یہ جو ہم 70 سال تک ڈیفائی کرتے رہے ہیں ویسٹ کو, یہ ہمیں ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ جو اس وقت امریکہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ساری دنیا سے وداع کر جائے گی لیکن فار ایسٹ میں وہ رہے گی اور اس کو پیوٹ بنائے گی, وہ پیوٹ کا آئیڈیا جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کو میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہے کہ اب آپ اگریسو پوسچر نہیں کر سکتے. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, ہمارے لیے, ساری دنیا کے لیے, کیونکہ وہ ایک آرتھوڈاکس نیوکلیئر کلوز کمیونسٹ کلوز سوسائٹی ہے, ان کا یہ جسچر میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے.
جی ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہوں گی آپ سے ایم جے خان صاحب, پہلے آپ اگر اس کا جواب دے. کل یعنی پیر کے روز سے جنیوا میں شام کے تنازع پر مذاکرات شروع ہو رہے ہیں, اس سے کہاں تک امکانات جو ہیں توقعات وہ وابستہ رکھی جا سکتی ہے؟
دیکھیں شام کا جو مسئلہ پوری اور پوری مڈل ایسٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے, اور اس میں ابھی تک کی جو ہم نے کوششیں دیکھی ہیں اس حکومت کی, اس میں کچھ لگتا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی پیش رفتی ہو سکتی ہے. مگر کیونکہ رشیا اپنا انفلوئنس وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے, ایران اپنا انفلوئنس وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے, سعودی عرب اپنا انفلوئنس وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے, اور اسرائیل سب سے بڑا جو اس میں فیکٹر ہے وہ اسرائیل کا ہے, اور امریکہ اور ایران کے تعلقات کیونکہ بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں, تو جب تک یہ دونوں اور اسرائیل وہاں پہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ مشکل ہوگا, اور بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے. یو نو ملین لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں, یو نو ریفیوجیز بن چکے ہیں, تو ایک ہیومن ٹریجڈی ہے, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ساری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا. یہ اس قسم کی چیزیں امید اللہ کی ذات سے کرنی چاہیے کہ شاید کوئی اچھا نتیجہ نکلے.
جی.
مگر یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, اور اس میں جب تک باہر کی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ جب تک اپنے آپ اپنے انفلوئنس کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا.
جی مشتاق مہر صاحب, جب ہم شام کے بحران کی بات کرتے ہیں, یمن کے بحران کی بات کرتے ہیں, عراق کی صورتحال کو لے لیں, جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں, تو اس میں او آئی سی جو ہے ان کا آپ کیا کردار دیکھتے ہیں؟ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو ہم امریکہ, روس, ان پر ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں, اقوام متحدہ کو کرتے ہیں, لیکن خود مسلمان ممالک کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟
میں 75 میں او آئی سی میں تھا جی, جدہ میں. تو اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں, جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں, جو کامن آرمیز کا ایشوز ہیں, وہ ٹیک اپ نہیں کیے جائیں گے, کیونکہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل فلوسافیکل آرگنائزیشن ہے اور یہ زیادہ تر سعودیز انٹرسٹ کو پروموٹ کرتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ او آئی سی کا کوئی کردار ہوگا, خاص طور پہ عرب ملکوں میں. عرب ملکوں میں میں کافی رہا ہوں 20 سال کے قریب. ان کی ایک بہت بیسک انسٹنکٹ ہے کہ عرب ملکوں کے جو مسائل ہیں وہ صرف عرب سولوشن سے ہی ہو سکتے ہیں. انہوں نے ایجپٹ میں کبھی انٹرفیئر نہیں ہونے دیا ہمیں. جب صومالیہ میں جھگڑا ہو رہا تھا تو ہم نے بہت کوشش کی, انہوں نے کہا جی یہ عرب پرابلم ہے, نان عرب نہیں آ سکتے. اسی طرح جب الجیریا اور ٹونس مراکو میں کانفلکٹ ہم نے دیکھا تو ہم نے بہت کوشش کی کہ او آئی سی ایک رول پلے کرے. تو او آئی سی جو ہے وہ ایک کارسپونڈنس پوسٹ آفس ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. خاص طور پہ اوور ویلمنگ سعودی انفلوئنس ہے اور وہ سعودیز اپنے آپ کو ان فیلڈ میں ایکسٹینڈ نہیں کرتے. او آئی سی کی بجائے میں سمجھتا ہوں جو آپ نے سوال بنیادی سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ترکی اور ایران, اب یہ دونوں میں بہت اچھی کمبینیشن ہے اور دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ دونوں ملکوں میں حالات بھی ایک جیسے ہیں اور لیڈرشپ میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو وہ شاید کوئی ایک کامن سولوشن لے کر آئیں گے سیریا کے لیے, جس میں پریزیڈنٹ کی جو ٹینور ہے وہ قائم رہے گی اور اس میں جو مائنارٹیز کو ہے پروٹیکشن دی جائے گی, ہیومن رائٹس کی تھوڑی بہت ریسپیکٹ کی جائے گی. اور جو سعودی اور اسرائیلی اور امریکن ملیٹنسی ہے یا انفلوئنس ہے یا ان کے جو گروپس ہیں ان کی سپورٹ کو کم کیا جائے گا.
جی, ایک یمن تنازع کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کافی کمپلیکیٹڈ اس وقت نظر آ رہا ہے. اقوام متحدہ کی ثالثی میں 3 دن سے جو مذاکرات جاری تھے وہ بغیر کسی نتیجے کے, بغیر کسی پیش رفت کے آج ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ اس میں باغی حوثی جو ہے ان کی طرف سے کسی نے شرکت نہیں کی. اس کا کیا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اس تنازع کا, اور حل اس کا کیا ہو سکتا ہے؟
جی مجھ سے پوچھا آپ.
جی جی آپ سے مشتاق مہر صاحب.
جی یمن میں یہ جی کہ یمن کی جو یمن سعودی عربیہ کانفلکٹ ہے یہ میری نظر میں بہت لانگ ٹرم پرابلم ہے, یہ کافی دن رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودیز کا جو سارا ایریا ہے وہ سارا ڈسپیوٹڈ ہے, کیونکہ یہ جو ملک ہے یہ کریٹ کیا گیا تھا, یہ آٹومن امپائر کی ڈسمبرمنٹ کے بعد اس کا یہ اس کی پیدائش ہوئی, اور اس کے بارڈر جو ہیں وہ قطر کے ساتھ ڈسپیوٹڈ ہیں, کویت کے ساتھ ڈسپیوٹڈ ہیں, یمن کے ساتھ ڈسپیوٹڈ ہیں, بحرین کے ساتھ ڈسپیوٹڈ ہیں. اور سعودیز نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ بارڈر کے لحاظ سے اور بارڈر کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹرائبز رہتے ہیں ان کے لحاظ سے وہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ سعودی ایڈامنٹ ہیں اور سعودی ہٹ دھرم ہیں, اور سعودیز کو اس وقت چونکہ سپورٹ حاصل ہے تو وہ کسی سولوشن کی طرف نہیں جائیں گے. اس کی
لیکن مشتاق مہر صاحب ساتھ ہی ایران کی جو پالیسیز ہے اس کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ ایران بھی کافی حد تک مداخلت جو ہے وہ یمن میں کرتا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا مشتاق مہر صاحب, اور ایم جے خان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر تھے جان رائڈر. دن اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ ملک میں کئی نظام ہائی تعلیم موجود ہیں. حکومت ایک مشترکہ نصاب رائج کرنا چاہتی ہے. اس بارے میں مختلف حلقوں کی آراء پیش کریں. مبشر زیدی.
شدت پسندی میں اضافے کا ایک سبب بعض مدارس کے نصاب کو قرار دیا جاتا ہے. ماضی میں جنرل پرویز مشرف اور ان کے بعد آنے والی حکومتیں مدارس کا نصاب بدلنے کی تجاویز پر غور کرتی رہی ہیں. یہ نقطہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی شامل تھا. موجودہ حکومت اس تجویز کو عملی جامہ پہنانا چاہتی ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کئی طرح کے تعلیمی نصاب اور ادارے موجود ہیں. موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ تمام تعلیمی اداروں میں بنیادی نصاب ایک ہو جائے.
جی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے ملک میں جو مختلف نظام تعلیم ہیں جن سے معاشرے میں تقسیم پیدا ہو رہی ہے بلکہ ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 5-7 سال میں ساری قوم کے جو اسکول کے بچے 8-10-12 سال کے بعد جب گریجویٹ کرتے ہیں تو سب کو ایک ہی ڈگری ملے یا ایک ہی سرٹیفکیٹ ملے. لیکن اس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدرسوں کو یا انگلش اسکولوں کو یا کسی اور اسکول کو اپنی مرضی کے کورس پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک کور کریکولم ہوگا جو کہ سب پہ لاگو ہوگا, لیکن اس کے علاوہ جو وہ چاہتے ہیں وہ پڑھائیں.
جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا تھا کہ کسی کو مدارس کا نصاب نہیں بدلنے دیں گے. جے یو آئی کے رہنما قاری عثمان کا کہنا ہے کہ اسکولوں یونیورسٹیوں کا نصاب تبدیل کیا جا سکتا ہے, لیکن مدارس کا نصاب ایسا نہیں کہ اسے زمانے کے ساتھ تبدیل کیا جا سکے.
ہمارے نصاب جو ہوتا ہے اس میں درس نظامی کی کتابیں ہیں اور تفاسیر ہیں, احادیث ہیں اور قرآن کریم ہے. تو ہمارا نصاب جو ہے یہ ایسا نصاب نہیں ہے کہ یہ اس طرح تبدیل ہوتا ہے. نہ قرآن تبدیل ہو سکتا ہے, نہ حدیث تبدیل ہو سکتی ہے, نہ تفسیر تبدیل ہو سکتی ہے.
جمعیت اہل حدیث کے پروفیسر ساجد میر نے کہا کہ مدارس کے نصاب میں بعض کورس شامل کیے جا سکتے ہیں اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, لیکن دینی نصاب کو بدلنے کی مخالفت کی جائے گی.
یہ ایک اسپیشل ایجوکیشن ہے جس میں دینی علوم کو اہمیت حاصل ہے. اس کے ساتھ ایڈ کرنا کسی ضروری عصری علم کو, یعنی کنٹمپرری نالج میں سے کسی چیز کو ایڈ کرنا, مثال کے طور پہ انگلش ہے یا میتھمیٹکس ہے یا کمپیوٹر سائنس ہے یا اس قسم کی چیزیں ایڈ کر لینا آلریڈی جو نصاب ہے, یہ تبدیلی تو مناسب ہے اور اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے مدرسے والوں کو. ایڈ کرنا اور چیز ہے, لیکن یہ کہ ان کو تبدیل کر کے بالکل اسکول کالج کے نصاب یونیورسٹی کے بنا دیا جائے, اس کی مخالفت کرتے ہیں.
پاکستان علماء کونسل کے حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ مدارس کا نصاب تبدیل ہوتا رہتا ہے, اس نصاب میں جدید تعلیم بھی شامل ہے.
نصاب تو مدرسوں کا تبدیل ہوتا رہتا ہے اور مدرسوں کے نصاب میں جدید تعلیم جو ہے اس وقت پڑھائی جا رہی ہے, اس میں انگریزی پڑھائی جا رہی ہے, اس میں سائنس پڑھائی جا رہی ہے, اس میں جو ہے باقی علوم پڑھائے جا رہے ہیں, تو ریاضی پڑھائی جا رہی ہے, تو یہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ایک نصاب کرنا چاہتی ہے اسکول اور مدارس اور پورے ملک کے اندر تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس کے لیے جب حکومت اس طرف جائے گی تو لازمی بات ہے وہ مدارس کے ذمہ داروں سے بھی بات کرے گی, اسکول اور کالجز کے ذمہ داروں سے بھی بات کرے گی, تو اس میں کوئی جذباتی ہونے والی بات مجھے تو نظر نہیں آتی ہے.
ممتاز اسکالر علامہ احمد جاوید نے کہا کہ نصاب تبدیل کیا جا سکتا ہے, نصاب تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں, اس کی مخالفت دینی حساسیت سے زیادہ طبقاتی بنیاد پر کی جاتی ہے.
اس کے پیچھے دینی حساسیت سے زیادہ ایک طبقاتی جھوٹ لکھی ہے. نصاب کا نصاب کو کون سا ایسا ہے کہ جو غریب کے ذریعے سے نازل ہوا ہے. علم پیسے ہی ہوتے ہیں کہ جس کے ذرائع بدلے جاتے رہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ تبدیلی نصاب کا محرک کیا ہے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. تو نصاب ظاہر ہے ضرور بدلنا چاہیے, اور اس کا بدلنا خود تعلیم دین کے مفاد میں ہے.
ماہرین اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مدارس کے نصاب کا معاملہ حساس صورت اختیار کر گیا ہے. پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان میں سیاسی اختلاف کی وجہ سے اس میں شدت پیدا ہونے کا خدشہ ہے, جس کی وجہ سے حکومت کی ایک مثبت کوشش ناکام ہو سکتی ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ.